الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب اشرح لي صدري فيسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا انك كنت بنا بصيرا صدق الله العظيم اللهم صل وسلم على نبينا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي امين يا رب العالمين سورہ طہ کا مطالعہ کر رہے ہیں. ایک رکوع کا مطالعہ مکمل ہوا تھا. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے حالات کا تذکرہ ہے اور مدین سے واپسی پر انہیں جو دو معجزات اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے عطا کیے گئے اس کا بیان بھی آ چکا ہے. اس کے بعد حکم ہوا کہ اے موسیٰ آپ جائیے فرعون کی طرف جو کہ سرکشی پر طغیانی پر آ چکا ہے. یہ بات عرض کی گئی تھی کہ پیغمبروں کی انقلابی دعوت نظام کو بھی چیلنج کرتی ہے اور اس وقت فرعون کا نظام چل رہا تھا, اس کی حکمرانی چل رہی تھی, تو اللہ سبحانہ وتعالی نے بھی حکم دیا کہ موسیٰ فرعون کی طرف جائیے, وہ سرکشی پر آ چکا. پیغمبروں کی دعوت صرف چند عقیدوں کی اصلاح تک محدود نہیں ہوتی, چند عبادات کی ادائیگی تک محدود نہیں ہوتی, چند معاشرتی رسومات کی درستگی تک محدود نہیں ہوتی, بلکہ عقائد عبادات اور رسومات ان کے ساتھ ساتھ پیغمبروں کی دعوت پورے معاشرے اور پورے نظام کی اصلاح کے لیے بھی ہوا کرتی ہے. جیسے کہ فرعون کی طرف جانے کا حکم موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا, جب یہ حکم ملا تو موسیٰ علیہ السلام نے ایک بڑی پیاری درخواست اللہ کے سامنے رکھی. بڑی قیمتی دعائیں ہیں جو اس مقام پر ہمیں سکھائی گئیں. سورہ طہ کے دوسرے رکوع کا آغاز ہوتا ہے آیت نمبر 25 سے. یہاں وہ دعائیں ہیں جو ہر جمعے میں میں بھی آخر میں پڑھا کرتا ہوں, ہمیں بچے بھی پڑھتے ہوئے دکھائی دے رہے جو خاص طور پر قرآن کا حفظ کر رہے ہوتے ہیں, اور ایک داعی دین کے لیے بھی یہ دعا بہت قیمتی ہے. قال رب اشرح لی صدری, موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ اے میرے رب میرے سینے کو کھول دے, ویسر لی امری اور میرے معاملے کو میرے کام کو آسان فرما دے, واحلل عقدۃ من لسانی میری زبان کی گرہ کو کھول دے, یفقہوا قولی تاکہ وہ میری بات سمجھ لیں. پہلی بات میرے سینے کو کھول دے. ظاہری بات ہے کہ اللہ رب العالمین کی یاد, اللہ رب العالمین سے تعلق کا بنیادی تعلق دل سے ہے, عقل سے نہیں, دل سے زیادہ ہے. اور یہی دل ہے کہ جہاں اللہ کی معرفت, اللہ کا ذکر, اللہ کی یاد, اللہ پر توکل, اللہ سے امید, اللہ ہی کا خوف, یہ سب کچھ اسی دل سے متعلق ہے. تو سینہ اس میں دل ہے. یہ دل جب اللہ کی یاد سے سرشار ہوگا, اللہ پر توکل اور اعتماد ہوگا, تو ایک بندہ مومن کے لیے آگے اللہ کی بندگی کرنا بھی اور اس کی بندگی کی دعوت دینا بھی آسان ہوگا. یہی دعا موسیٰ علیہ السلام کرے, مالک میرے سینے کو کھول دے اس حق کے قبول کرنے کے لیے, سہارنے کے لیے, اس پر استقامت کے لیے میرے سینے کو کھول دے, ویسر لی امری میرے معاملے کو آسان کر دے. اب یہاں عام معاملہ کیا ہے, کام کیا ہے, جو تو نے مجھ پر پیغمبرانہ ذمہ داری عائد کر دی اور تو مجھے اللہ فرعون کی طرف بھیج رہا ہے, اتنے عظیم کام کو میرے لیے آسان فرما دے. وَحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي میری زبان کی گرہ کو کھول دے. اس میں اکثر مفسرین نے تو یہ بیان کیا کہ فرعون کی داڑھی پکڑ لی تھی موسیٰ علیہ السلام اور اس کو بڑا غصہ آیا, تو اس نے کہا ذرا چیک تو کروں کہ اس کو وہ زیادہ فہم تو نہیں آ گیا اس بچے کو, تو انگارے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے رکھے. موسیٰ علیہ السلام نے انگارہ لے کر اپنی زبان پر رکھ لیا تو اس نے چھوڑ دیا. اب یہ عظیم اکثریت ہمارے مفسرین کی ہے جنہوں نے اس بات کو بیان کی. اب یہ بات بھی بجائے اتنی عظیم تعداد مفسرین کے بیان فرما رہی ہے اس بات کو, مگر ایک سوال اس پر اٹھا ہے کہ جب بچے نے انگارہ ہاتھ میں لیا ہوگا تو ہاتھ جلا نہیں ہوگا بچے, تو پھر کیسے ممکن ہے کہ وہ زبان تک جائے؟ تو ہم اس پر گفتگو نہیں کر رہے. بہرحال مفسرین کی ایک بڑی تعداد نے واقعہ نقل کیا ہے. ہاں یہ ضرور کہیں گے کہ یہاں پر لکنت کے معاملے سے بڑھ کر بات کی ادائیگی آسانی سے ہو جائے یہ معاملہ زیادہ قیمتی, اس لیے کہ پیغمبر کی زبان پر لکنت کا ہونا یہ ممکن ہے کہ ایک عیب شمار ہو, اور یہ بات مناسب معلوم نہیں ہوتی کہ عیوب کے ساتھ اللہ اپنے پیغمبروں کو لوگوں کے سامنے بھیجے اور لوگ ان پر اعتراض ہی کرنا شروع کر دیں تو بات کیسے مانیں گے؟ تو ایک اچھی بہتر رائے یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ یا مراد ہے کہ اللہ میری زبان پر روانی بھی آ جائے، میں جو کہوں وہ پورے یقین اور وثوق اور اعتماد کے ساتھ کہوں، ایسے کہ یفقہوا قولی، یہ میری بات کو سمجھ لیں، میری بات اس طرح زبان سے جاری ہو تیرے حکم سے کہ ان کے لیے سمجھنا، ماننا، تسلیم کرنا، قبول کرنا آسان ہو جائے۔ بہرحال یہ دعا موسیٰ علیہ السلام کے توسط سے ہمیں بھی سکھائی گئی، خواہ وہ بچوں کی تعلیم کا معاملہ ہو، ان کے حفظ قرآن کا معاملہ ہو، یا دین کی دعوت کا کام کرنے والوں کی ذمہ داری کی ادائیگی کی بات ہو، یہ دعا بڑی قیمتی ہے۔ رب اشرح لی صدری، اے میرے رب میرے سینے کو کھول دے، ویسر لی امری، میرے معاملے کو میرے کام کو آسان فرما دے، واحلل عقدۃ من لسانی، اور میری زبان کی گرہ کو کھول دے، یفقہوا قولی، تاکہ وہ میری بات کو سمجھ لیں۔ یہ دعا حفظ قرآن کے لیے بھی، دین کی تعلیم حاصل کرنے والے بچے بڑے ہوں ان کے لیے بھی، اور دین کی دعوت کا کام کرنے والوں کے لیے بھی بہت قیمتی اور اہم ہے۔ مگر یہ دعا ختم نہیں ہوئی، آگے ایک اور دعا کر رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام، واجعل لی وزیرا من اہلی، اور اے اللہ میرے اہل میں سے، میرے گھر والوں میں سے میرا ایک وزیر، میرا ایک معاون بھی مقرر فرما دے، ہارون اخی، میرے بھائی ہارون کو۔ کیا مطلب؟ اکیلے کے مقابلے میں جماعتی سطح پر یہ کام انجام دینا آسان ہوتا ہے، پھر بھارت فرعون کا دربار، اس کا روب دبدبا بھی ہے، مالک آسانی ہو جائے اگر تو میرے گھر والوں میں سے کسی کو میرا معاون بھی مقرر فرما دے، میرے بھائی ہارون کو میرا بھائی جو ہے وہ وزیر، میرا معاون بنا دے۔ یہ دعا پیغمبر اور بھی کرتے تھے، زکریا علیہ السلام نے بڑھاپے میں کیا دعا مانگی تھی، اے اللہ ایک اولاد عطا فرما دے، جو تو نے مجھے علم عطا فرمائے نبوت کا، وہ اس کی میراث کو اختیار کر لے، وہ اس کو سنبھالنے والی ہو۔ تو پیغمبروں نے اپنی اولادوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے بھی اللہ کے حضور ہدایت کی دعا کی ہے، اور یوں کہیے کہ ان کے اس مشن میں ساتھ دینے کی دعا کی ہے۔ آج ہم جہاں اپنے کاروبار میں، جی ہمارا فیملی بزنس ہے، میں بھی لگا ہوا ہوں، میرا بھائی بھی لگا ہوا ہے، میرے چچا بھی لگے ہوئے، میرے تایا بھی لگے ہوئے ہیں، اب میرے بچے بھی لگیں گے، ان کے بچے بھی لگیں گے، تاکہ ہمارا فیملی بزنس چلتا رہے۔ اس سے بڑھ کر ہمیں فکر ہونی چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے امتی ہونے کے ناطے جو ذمہ داری ہم پر عائد کی ہے، اس ذمہ داری کی ادائیگی مجھ پر بھی ہے، میرے گھر والوں پر بھی ہے، تو اے کاش میرے گھر والے بھی اس ذمہ داری کی ادائیگی میں میرے ساتھ ہوں، تاکہ ہم سب کے لیے اس اجتماعی ذمہ داری کو ادا کرنا آسان ہو جائے۔ تو جہاں ہم گھر والوں کے دنیاوی کیریئرز کے حوالے سے، اپنی اولاد کے کیریئرز کے حوالے سے، ان کے بزنس کے حوالے سے، فیملی بزنس کے حوالے سے کیا کریں گے، جدی پشتی ہی کام چلا رہا ہے، ہماری اولاد یہ کام کرے گی، جہاں ان باتوں کی فکر کرتے، اس سے بڑھ کر جو امت والی ذمہ داری ختم نبوت کے بعد آج ہمارے کاندھوں پر ہے، اس کی ادائیگی کی فکر ہمیں کرنی چاہیے۔ تو اپنے گھر میں سے جناب ہارون علیہ السلام کے لیے بھی موسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ہارون کو میرا وزیر، میرا معاون بنا دیجیے، جو میرا بھائی ہے، اور اس کے ذریعے میری کمر کو مضبوط کیجیے، اور میرے اس کام میں اس کو شریک کر دیجیے، تاکہ کام انجام دینا آسان ہو جائے۔ اکیلے اکیلے ہم دین کا مطالعہ کرنے کی کوشش کریں تھوڑا مشکل ہوتا ہے، اجتماعیت میں اگر مطالعہ ہو تو ذرا بات آسان ہو جاتی ہے، اکیلے اکیلے دین کا کام کرنے گھر سے نکلیں مشکلات محسوس ہوتی ہیں، کوئی ساتھ ہو جائے تو کام کرنے میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے۔ حدیث بھی ہمیں بتاتی ہے کہ ید اللہ علی الجماعہ، جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے، اجتماعی سطح پر جب کام ہو تو اللہ کی نصرت اور تائید اس میں شامل ہو جاتی ہے۔ ہمارے دین کا مزاج اجتماعیت کا ہے، قرآن ہمیں بتاتا ہے سورۃ العصر میں، والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے تیزی سے گزرتے ہوئے زمانے کی، یقیناً تمام کے تمام انسان خسارے میں ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، سوائے وہ کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، مگر یہ کافی نہیں، اور مل جل کر ایک دوسرے کو حق کی وصیت کی، اور مل جل کر ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی۔ یہ مل جل کر کرنا ہے، حق کی بات کو پھیلانا، خیر کی بات کو پھیلانا، دین کی بات کو پھیلانا، اور صبر بھی کرنا اجتماعی طور پر، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنی تاکہ آنے والی مشکلات کو برداشت کرنا آسان ہو جائے. ہمارا دین اجتماعیت کا قائل ہے. جمعے کی نماز اکیلے نہیں ہو سکتی. کسی کا جمعہ رہ گیا وہ اکیلے ظہر پڑھے گا, جمعے کی نماز کی قضا نہیں کرے گا, جمعہ نہیں پڑھے گا الگ سے. اور عید کی نماز کی جگہ تو کچھ ہے ہی نہیں, جمعہ رہ گیا تو ظہر پڑھ لے گا نا. عادت نہیں بنانی چاہیے معاذ اللہ اس کو, بہت بڑی محرومی ہے. مگر عید کی نماز رہ گئی کچھ بھی نہیں, اب تو توبہ استغفار کرو اللہ سے. اسی طرح سفر میں جا رہے ہو, حدیث بات ہے تین بھی ہو ایک کو امیر بنا لو, باقی تم اجتماعیت میں رہو ساتھ. نماز با جماعت پسندیدہ ہے. رمضان شریف کے روزے ایک ہی مہینے میں سارے مسلمان ایک ساتھ رکھتے ہیں. زکوٰۃ کی ادائیگی کا بھی اجتماعی نظام مطلوب ہے. حج کی ادائیگی ایک ہی مقام پر سارے مسلمان جو بھی جن کو اللہ توفیق عطا فرماتا ہے ایک وقت میں اجتماعی طور پر انجام دیتے ہیں حج کے مناسک کو. ہمارا دین اجتماعیت کا قائل ہے. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا کر رہے ہیں. آج عجیب بات ہے, ہم نماز میں ہوتے ہیں امام کے پیچھے اجتماعیت ہوتی, وہ رکو میں ہم بھی رکو میں, وہ سجدے میں ہم بھی سجدے میں. باہر جا کر ہماری کوئی اجتماعیت نہیں. امت کی ٹاپ پر اجتماعیت کیا تھی؟ امت کا خلافت کا نظام قائم ہوتا, امت کا یہ خلیفہ ہوتا, سب اس کے ہاتھ پر بیعت کرتے اور معاملہ چلتا رہتا. اب وہ معاملہ نہیں ہے تو خلافت کے نظام کو قائم کرنے کی ذمہ داری ہم مسلمانوں کے کاندھوں پر ہے. اکیلے اکیلے ہو نہیں سکتی. پیغمبر تو اللہ سے دعا کریں اللہ میرے بھائی کو مددگار بنا دے, اور میں اور آپ سمجھیں کہ اکیلے اکیلے دین کی ذمہ داری ادا ہو جائے گی؟ ممکن ہی نہیں ہے. تو اب ہمیں دینی اجتماعیتیں, ان میں کسی اجتماعیت کو چننا پڑے گا, اختیار کرنا پڑے گا, تاکہ یہ امتی والی ذمہ داریاں, دینی ذمہ داریاں, ان کو ادا کرنا ہمارے لیے آسان ہو. پیغمبر دعا کرے تو میں اور آپ اکیلے اکیلے زندگی بسر کریں, یہ بات درست نہیں ہوگی. مزید فرمایا کہ کئی نسبحہ کا کثیرہ, تاکہ اللہ ہم کثرت سے تیری تسبیح کریں, کثرت سے تیرا ذکر کریں, بے شک تو ہم سب کو دیکھنے والا ہے. جب آدمی اجتماعی ماحول میں ہوتا ہے تو اللہ کی یاد دہانی رہتی ہے, اللہ کی یاد تازہ ہوتی ہے. ماں تعلیم کے تربیت کے مواقع بھی ہوں گے, سیکھنے سکھانے کے مواقع بھی ہوں گے. کبھی کوئی آیت بیان ہو گئی, کبھی کوئی حدیث بیان ہو گئی, کبھی کوئی مسئلہ بیان ہو گیا, یاد دہانی ہوتی رہے گی. جب انسان اجتماعیت میں جڑا ہوا ہوگا تو دین پر عمل کے مواقع بھی زیادہ ہوں گے, کوتاہیاں ہوں گی تو دوسرے ساتھی سنبھال لیں گے اس کو, اس کی اصلاح کا موقع میسر آ جائے گا اس کے لیے. یہاں پر بھی بات آ رہی کہ ہم تیری تسبیح کثرت سے کر سکیں, اے اللہ تیرا ذکر کثرت سے کر سکیں, اور بے شک اے اللہ تو ہم سب کو دیکھنے والا ہے. یہ گزارش کی, درخواست کی, التجا کی موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جواب آگے یہ ہے کہ موسیٰ تمہیں وہ عطا کر دیا گیا جس کا تم نے سوال کیا, اور ابھی تو یہ وادی طوا میں کلام چل رہا ہے نا اللہ کا. موسیٰ علیہ السلام سے مدین سے واپسی ہے, مصر سے نکل کر مدین گئے تھے, وہاں سے واپس آ رہے ہیں, تو یہ ظہور نبوت ہو رہا ہے, معجزات دیے جا رہے ہیں, کلام الہی ہو رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام سے اللہ فرما رہے ہیں موسیٰ جو تم نے مانگا وہ تمہیں عطا کر دیا گیا. پھر ہارون علیہ السلام کو بھی رسول بنا دیا گیا تھا, اور اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ایک اور مرتبہ بھی موسیٰ تم پر احسان کیا جبکہ ہم نے تمہاری والدہ کو وحی کی یعنی الہام کیا. الفاظ یہاں پر ہے اذ اوحینا الی امک ما یوحا, جبکہ ہم نے اے موسیٰ آپ کی والدہ کو وحی کی. ایک وحی وہ ہوتی ہے جو رسولوں پر انبیاء پر آتی تھی, جس کو وحی نبوت کہتے ہیں. وہ دروازہ بند ہو چکا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر. وحی کے ایک لغوی معنی الہام کے بھی ہیں, کوئی بات سمجھا دینا, سجھا دینا, دل میں ڈال دینا. یہ انبیاء کے علاوہ بھی ممکن ہے, جیسے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو وحی یعنی الہام کیا گیا, ان کے دل میں بات ڈالی گئی کہ وہ تابوت میں صندوق میں موسیٰ علیہ السلام کو رکھ کر دریا کے حوالے کر دیں. آگے ذکر آ رہا ہے, اور ہم نے پڑھا تھا, آپ کو یاد ہوگا, سورہ نحل, شہد کی مکھی کو نحل کہتے ہیں. سورہ نحل کی آیت نمبر 66 میں شہد کی مکھی کو بھی وحی کیے جانے کا ذکر ہے کہ کیسے اس نے شہد بنانے کے عمل کو پائے تکمین کو پہنچا کر شہد تیار کرنا ہے, اس کے لیے بھی وحی کا لفظ آیا. وہ تو جانور ہے. گویا یہ لغوی معنی میں ہے, الہام کرنا, کسی بات کو دل میں ڈال دینا, سمجھا دینا, یہ نبیوں کے علاوہ والی وحی. وحی نبوت, نبوت والی وحی کا دروازہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر بند ہو چکا. گو کہ اب ہمارے ملک میں قادیانی اور ان کے ہم نوا اور ان کے لیے ہمدردیاں رکھنے والے کچھ چاہتے ہیں کہ نرم گوشہ ان کافروں کے لیے پیدا ہو جائے, جس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو نہ ماننے والا وہ کافر ہے. اور ایسوں کا ساتھ دینے والا اس کو اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے کہ وہ بھی کہیں ایمان سے خارج نہ ہو جائے۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام کے والدوں کو اللہ نے کیا الہام کیا، آپ کے علم میں یہ بات اشارتاً پہلے بھی آئی ہے، گو کہ اس کی تفصیل انشاءاللہ سورۃ القصص میں بھی آئے گی آگے چل کر، کہ فرعون کے درباریوں میں سے کسی نجومی نے یہ کہا کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے اور وہ تیری سلطنت کو برباد کرے گا۔ فرعون نے اعلان کر دی کہ بنی اسرائیل جن کو غلام بنا رکھا تھا، ان کے ہاں جو بھی لڑکا پیدا اس کو قتل کر ڈالو، نہ لڑکا بڑا ہوگا نہ میری سلطنت کو کوئی خطرہ ہوگا۔ اس بیچارے کو کیا، اس کا مخت کو کیا پتا، اس کا علم کو کیا پتا کہ سارے تو بربادے گا، جس کو تو چھوڑے گا وہی تیری سلطنت کے در پہ ہو جائے گا اور تیرے گھر میں پلے گا، تیرے خرچے پر پلے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی ہاں کی جب ولادت ہوئی تو ان کی والدہ کو پریشانی ہوئی، ان کا دل بے قرار ہوا کہ فرعون قتل نہ کروا ڈالے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ڈالا کہ اس کو صندوق میں، تابوت میں ڈال کر دریا کے حوالے کر دے، پھر کیا ہوگا، وہ ساحل پر لگ جائے گا اور فرعون کے محل کے دروازے پر اس نے لگنا تھا، جا کے ساحل کے ساتھ محل بھی تھا اور گھر والوں نے اٹھا لیا اور یہ بچہ یعنی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرعون کے دربار میں پہنچ گئے۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، موسیٰ میں نے تم پر اپنی طرف سے محبت بھی ڈال دی، وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، تاکہ تم میری نگاہوں کے سامنے پرورش پاؤ۔ یہ اللہ کا بڑا التفات ہے کہ موسیٰ ہماری نگاہوں میں یعنی ہماری نگرانی میں تمہاری پرورش کا سامان ہوگا، اسی گھر میں کہ جہاں فرعون قتل کرنے کے درپے ہے ہر بچے کو جو بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والا ہے۔ پھر کیا ہوا، اللہ فرماتے کہ دیکھو موسیٰ، تمہاری بہن بھی ساحل کے ساتھ ساتھ چلتی جاتی تھی کہ دیکھے کہ معاملہ ہوتا کیا ہے، یہ صندوق کہاں تک پہنچتا ہے۔ دیکھتے دیکھتے جب یہ صندوق لگا فرعون کے دربار اور محل کے ساحل پر جا کر، یہ ساحل کے اس حصے پر جہاں اس کا محل تھا، تو یہ بھی محل میں پہنچ گئی۔ وہاں معاملہ کیا ہوا، یہ تفسیر میں تفصیلات ہیں اس کی۔ موسیٰ علیہ السلام کو غذا کی ضرورت ہے اور وہ بہت سی عورتوں پر پیش کیا گیا کہ کوئی خاتون ان کو دودھ پلا دیں، مگر موسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ کی طرف سے پروگرام کر دیا گیا تھا نا کہ انہوں نے کسی بھی خاتون کا دودھ قبول نہیں کرنا۔ یہ جو بہن وہاں پہنچ گئی، انہوں نے کہا کہ اچھا یہ سب نیچرلی ہو رہا ہے، اچھا یہ بتاؤ اگر میں تمہیں کسی ایسی خاتون کا پتا دوں جو اس کی کفالت کر لے، اس کو دودھ پلا لے، تو لوگوں نے کہا کہ لے آؤ۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ آ گئی، بہن ان کی اپنی والدہ کو لے کر آ گئی۔ موسیٰ علیہ السلام پابند تھے اللہ کے حکم کے، فوراً انہوں نے اپنی والدہ کا دودھ قبول کر لیا۔ تو فرعون نے فیصلہ کیا کہ جاؤ تم اس کو لے جاؤ، اپنے ساتھ رکھو، اس کو کھلاؤ پلاؤ، اس کی پرورش کرو، اور اس کا سارا خرچہ کون دے گا، ہمارے محل سے ہم نے تمہیں خرچہ بھی دیں۔ یہ ہے اللہ کی شان۔ سورہ یوسف میں ہم پڑھتے ہیں آیت نمبر 21 میں واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اللہ اپنے معاملے پر کل اختیار رکھنے والا ہے مگر لوگوں کی عظیم اکثریت علم نہیں رکھتی اس بات کا۔ بھائیوں نے ڈالا کنویں میں، اللہ نے پہنچایا مصر کے کتنے بڑے منصب پر یوسف علیہ السلام کو۔ یہاں سارے بچوں کے درپے ہے قتل کرنے کے، اور ایک وہ جس نے آگے چل کر اور آگے بڑھ کر تحریک چلانی ہے فرعون کے خلاف، وہی بچہ فرعون کے محل کے خراجات پر پرورش پا رہا ہے اپنی والدہ کے پاس جا کر، یعنی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ موسیٰ ہم نے آپ کو آپ کی والدہ کی طرف لوٹا دیا تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ غم نہ کریں۔ اور ہاں ایک اور احسان بھی اللہ ذکر کر رہے ہیں موسیٰ کہ آپ کے ہاتھ میں شخص مارا گیا تھا، ہم نے آپ کو نجات دی تھی۔ یہ ذکر سورہ قصص میں آئے گا انشاءاللہ۔ جب مصر میں تھے، ایک تفصیلی واقعہ قرآن میں، ایک شخص ہلاک ہو گیا موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں، پھر وہ تشریف لے گئے مدین، وہاں کیسا رہے، ان کا نکاح بھی ہوا، پھر واپس آ رہے ہیں تو یہ وادی توا کے میدان میں سارا معاملہ ہوا۔ اب دوبارہ مصر تشریف لائیں گے آگے چل کر، اور پھر تحریک کو برپا کرنے کی کوشش کریں گے۔ وہ قتل والا واقعہ اور مصر سے چلے جانے والا واقعہ آگے آئے گا انشاءاللہ سورۃ القصص میں۔ اب اللہ فرماتے کہ موسیٰ پھر تو مدین میں کئی سال رہے اور اب مقررہ وقت پر ہمارے پاس آ گئے۔ اللہ آگے فرماتے کہ موسیٰ ہم نے تمہیں چن لیا، کاہے کے لیے، اپنی نبوت سے سرفراز کرنے کے لیے، پیغمبرانہ ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے۔ فرمایا کہ اذهب انت واخوک بآیاتی، آیت 42 سے سورۃ طہٰ، تم اور تمہارے بھائی دونوں جاؤ میری نشانیوں کے ساتھ، ولا تنیا فی ذکری، میری یاد میں، میرے ذکر میں سستی نہ کرنا، اذهبا الى فرعون انه طغى، تم دونوں جاؤ فرعون کے پاس کہ بے شک وہ سرکشی پر آ چکا ہے۔ پہلی بات، میری نشانیاں لے کر جاؤ۔ اللہ نے پیغمبروں کو معجزات بھی عطا کیے جیسے کہ ہم پڑھائے، اور دوسری بات بتائی گئی، ولا تنیا فی ذکری، میری یاد میں سستی کمی نہ کرنا۔ یہ بہت قیمتی بات ہے۔ ہم جا رہے ہیں لوگوں کے پاس دین کی دعوت کا کام کرنے کے لیے، اللہ کی طرف بلانے کے لیے، ہمارا اپنا تعلق اللہ کے ساتھ کتنا مضبوط ہے؟ اللہ فرماتے ہیں، جمعے کے آخر میں آپ سنتے بھی ہیں، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 152 ہے، 152، فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ ہم نکلے ہیں اللہ کا کام کرنے کے لیے، اس کے دین کا کام کرنے کے لیے۔ ہمیں پتا ہے کہ اسلام میں تو پیغمبروں پر کتنی مشکلات آئیں، تو جب تک اللہ کی تائید، اللہ کی نصرت، اللہ کی مدد ہمارے شامل حال نہیں ہوگی، ہم یہ کام تو نہیں کر سکیں گے۔ تو جتنا اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا، یہ انسان کی، ایک بندہ مومن کی، ایمان کی بیٹری کو چارج کرنے والی بات ہے۔ جتنا ایک بندہ مومن کا ایمان مضبوط ہوگا، اللہ کی مدد اس کے شامل حال ہوگی۔ آنے والے مصائب کو برداشت کرنا، آنے والی مشکلات کو برداشت کرنا اس کے لیے آسان ہوگا، اور اللہ کی بندگی کی دعوت اور جو پیغمبروں والا مشن ہے اس کو جاری رکھنا آسان ہوگا۔ آج دینی حلقوں میں جہاں دعوت دین کا کام ہو رہا ہوتا ہے، کسی خاص مسئلہ یا جماعت کی بات نہیں ہو رہی، عمومی بات ہو رہی ہے، یہ بات محسوس کی جاتی ہے کہ اللہ کے ساتھ تعلق میں کمی واقع ہو جاتی۔ ہم باہر تو لوگوں کو دین کی دعوت بھی دیتے ہیں، اسلام کی، انقلاب کی بات بھی کر لیتے ہیں، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کے لیے کوشش بھی کرتے ہیں، مگر فجر کی نماز میں غائب ہوتے ہیں، ہے نا؟ ہم لوگوں سے کہتے ہیں قرآن پڑھنا چاہیے، قرآن کی تلاوت کرنا چاہیے، قرآن دنیا کی بہترین کتاب ہے، ہدایت کی کتاب ہے، لیکن ہم نے قرآن کو چھوڑ رکھا ہے، اور ان کا اپنا حال یہ ہوتا ہے کہ قرآن حکیم کھولا ہی نہیں جا رہا ہو۔ ہم جاتے ہیں دعوت دینے کے لیے لوگوں کو تاکہ ان کے دل نرم ہو جائیں، اللہ کی طرف پلٹ آئیں، مگر لوگوں کے لیے ہمارے ہاتھ نہیں اٹھتے کہ دعا کریں، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں کی ہدایت کی بھی دعا کرتے تھے۔ اے اللہ، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، یہ عمر بن حشام، یہ ابو جہل، ان دونوں میں سے ایک کو اسلام کی توفیق عطا کر دے۔ ابھی دونوں دشمن تھے، سیدنا عمر فاروق ایمان لے آئے رضی اللہ عنہ، وہاں دشمنوں کے لیے بھی دعا ہو رہی، دوا بھی ہو رہی۔ عمر فاروق کو بھی قرآن سنوایا گیا، سنایا گیا، ابو جہل نے بھی سنا اور اس کو بھی دعوت دی، مگر دوا کے ساتھ، دعوت کے ساتھ دعا کا اہتمام بھی ہو رہا ہے۔ ہم دوائیں کرنے کے چکر میں تو لگے رہتے، کرنی چاہیے دوا، مگر اس دوا میں تاثیر اللہ کا حکم ڈالے گا، اس اللہ کو بھی تو پکارے، اس اللہ سے بھی تو دعا کرے۔ تو ہمارا اپنا وہ تعلق مع اللہ والا پہلو، اللہ کے ساتھ مضبوط تعلق والا پہلو کمزور ہوتا ہے، جس کی وجہ سے کوتاہیاں نظر آتی ہیں دعوت دین کے کام میں۔ میری اس گفتگو کا قطعاً یہ مفہوم نہ لیجئے کہ ہم دعوت کے کام کو چھوڑ دیں، ہم امتی والے کام کو چھوڑ دیں، قطعاً نہیں، یہ پھر غلط انتہا پسندی ہو جائے گی، یہ ایکسٹریمزم ہو جائے گا، نہ، وہ دعوت کا کام جاری رہے، وہ اللہ کے دین کی محنت کا کام جاری رہے، مگر ہمارے یہاں جو کمی ہے اللہ کے ساتھ تعلق میں، اللہ کو پکارنے میں، اللہ کے ساتھ ہمارے معاملے کو درست کرنے میں، اس میں بہتری پیدا کرنے کی کوشش مستقل جاری رہے، تو انشاءاللہ تعالی اس عمل میں خیر و برکت بھی پیدا ہوگی۔ ایک اور اہم بات فرمائے کہ اذھب الی فرعون انہ طغی، جاؤ تم دونوں فرعون کے پاس، وہ سرکشی پر آ گیا۔ ویسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا پچھلی نشست میں، آج بھی ابتدا میں عرض کیا گیا، دوبارہ عرض کر رہا ہوں، یہ انقلابی دعوت ہے پیغمبروں کی، جو صرف چند افراد تک نہیں، غربا کے لیے، غلاموں کے لیے نہیں، ان کے لیے بھی ہے، مگر معاشرے کا با اثر طبقہ، معاشرے کے صاحب اقتدار لوگ، حکمران، ان تک بھی اللہ کے دین کی دعوت پہنچنی چاہیے۔ آج ہمارے معاشرے میں ایک اور مسئلہ بھی، ذرا تلخ بات ہے، ہمارے ہاں سیاست میں دینی جماعتیں بھی ہیں، ان پر بھی بحث نہیں کر رہا، مگر ہمارے ہاں حکمرانوں کو برا بھلا کہنے کے لیے تو بہت کچھ ہم کر لیتے ہیں، مگر ہم میں سے کتنے ہیں جو ان تک پیغام حق پہنچانے کی کوشش بھی کریں؟ یہ فرعون تو نہیں ہے نا ہمارے حکمران، فی الحال حرکتیں بہت خراب بھی ہیں، فرعون تو نہیں ہے نا، فرعون تک یہ کہا کہ جائیے اس کے پاس، پیغام پہنچائیے اس کو۔ تو جن جن کے جہاں جہاں روابط ہیں، ہمیں پتا ہے کن کن کو ایوارڈ دیے جاتے ہیں، کن کن کو ڈگریز دی جاتی ہیں، کن کن کو سپاس نامے پیش کیے جاتے ہیں، کن کن کے ڈنرز کرائے جاتے ہیں حکمرانوں کی طرف، جن کی وہاں تک پہنچے، میں اہل دین کی بات کر رہا ہوں،
اہل دین کی بات کر رہا ہوں، ان پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ان کے سامنے اللہ کے دین کی دعوت بھی رکھے۔ ہمارے پاس ایک ممبر رسول ہی پہ بات ہو سکتی ہے بھائی۔ ایک مرتبہ چیف منسٹر ہاؤس میں موقع ملا تو وہاں جو بات رکھنی تھی رکھی جمعے میں الحمدللہ، بس اس کے علاوہ تو موقع نہیں ملتا۔ لیکن جن کی وہاں تک رسائی ہے، جن کے تعلقات ہیں، جن کی پی آر ہے، اور نہ جانے کتنے تعلقات ہیں کہ جو اور کاموں کے لیے استعمال ہوتے ہیں، تو اللہ پوچھے گا تم نے اللہ کا پیغام ان کو پہنچایا کہ نہیں؟ اپنے تعلقات سے تم نے دنیا کے کام تو نکلوا لیے، ان کی اور اپنی آخرت بنانے کے لیے تم نے کتنا کام کیا، یہ بھی سوچنا چاہیے۔ باقی آپ کو مجھے جہاں جتنا کام کرنے کا موقع ملے، بات پہنچانے کا موقع ملے، ہمیں بات کو پہنچانا چاہیے۔ اور اس سے خوبصورت بات اگلی آیت میں، موسیٰ علیہ السلام کس کے پاس جانے؟ فرعون کے پاس، اور اللہ کیا فرما رہے سنیے، وَلَا تَنِيَا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، موسیٰ اور ہارون جاؤ اس کے پاس، فرعون کے پاس، آ گیا ہے وہ سرکشی پر، مگر بات کہنا اس سے نرمی کے ساتھ، بات کہنا اس سے نرمی کے ساتھ، گو کہ ترکی پر ترکی بھی جواب دیے موسیٰ علیہ السلام نے۔ وہ وقت بھی آتا ہے، غیرت دینی کا تقاضا بھی ہے کہ اگلا اللہ کی بات کو نظر انداز کرو تو اس کو سنایا جائے صحیح انداز سے کہ تم بہت غلط کر رہے ہو، لیکن ابتدان اولن کیا کہا جا رہا ہے، فقولا لہ قولا لینا، تم دونوں جاؤ تو صحیح، بات کہنا نرمی کے ساتھ۔ اب سر آپ دیکھیں، ایک طرف فرعون جیسا ظالم اور جابر، خدائی کا دعویٰ کرنے والا شخص، ٹھیک، اور دوسری طرف کون ہے، موسیٰ علیہ السلام، جن کا جلال پیغمبروں میں بڑا مشہور، اتنا کہ بھائی کو گھوزا مار دیا انہوں، بھائی کی داڑھی کھینچ لی انہوں، ہے نا، مشہور واقعے آگے پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اتنا دیکھیں، وہ غیرت دینی کی وجہ سے، ادھر غیرت دینی کی انتہا ہے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، اور ادھر ظلم جبر اور کفر کی انتہا پہ کھڑا ہے کون، فرعون۔ اور کیا کہا جا رہا ہے، اس سے بات کرنا نرمی کے ساتھ۔ میں اس بات کا پورا اعتراف کرتا ہوں کہ آج ہمارے ہاں دینی حلقوں میں اس پہلو کے حوالے سے بہت زیادہ کمی ہے۔ کل ایک جگہ ایک خاندان میں انتقال ہوا، گفتگو کا موقع تھا، بڑی بزنس کمیونٹی کے لوگ تھے، اور یہی بات سامنے آئی کہ صاحب پتہ نہیں کیا ہے، مطلب اول تو ڈیڑھ ڈیڑھ دو دو گھنٹے سے کم پر کوئی اکتفا نہیں کرتا، اور پھر مار دھاڑ کا وہ انداز ہوتا ہے کہ سارے کافر بیٹھے ہوئے سامنے، ایسے انداز سے مخاطب کیا جاتا ہے ہم لوگوں کو، تو ذرا کچھ خیال کرنا چاہیے۔ بات تو صحیح کہی ہے، اور قرآن کہہ رہا ہے، مطلب میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہ ظلم جبر کفر کی انتہا پہ کھڑا ہے فرعون، اور غیرت دینی اور جلال دینی کی انتہا پہ کھڑے ہیں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام۔ کہا جا رہا ہے کہ جاؤ موسیٰ، مگر ہارون جاؤ تم بھی، مگر نرمی سے بات کرنا۔ یہ وہ پہلو ہے کہ جس کی بہت زیادہ کمی۔ نرمی کا مطلب بےغیرتی نہیں کہ دوسرا ہمارے رسول کی شان میں گستاخی کرے، ہم کہیں oh, fine. We are very peaceful community. This is freedom of speech. No, this is بغیرتی. میں بغیرتی کی بات نہیں کر رہا ہوں اس کو، ہمیں بغیرتی نہیں بننا ہے۔ وہ قرآن کو نظر آتش کرے اور ہم کہیں دس از فریڈم آف اسپیچ، وی آر ویری پیسفل کمیونٹی، دس از بغیرتی۔ وہ ہم باتیں کرتے آئے الحمدللہ، لیکن اس وقت بغیرتی والی نرمی کی بات نہیں ہو رہی۔ دعوت دین کے مرحلے میں جو نرمی مطلوب ہے، جو دل جوئی کرنا دوسرے کی مطلوب ہے، ٹھنڈے دل کے ساتھ بات رکھنا، سامنے والے کے سامنے دلیل کے ساتھ رکھنا، اس کو غور و فکر کرنے پر مجبور کرنا، وہ اپنے اندر جھانکنے پر مجبور ہو، اس کی کوشش کرنا، یہ ساری باتیں اس میں داخل ہیں۔ مگر ہم بعض اوقات یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے دعوت دین کے عمل میں سخت کلامی آ جاتی ہے، معذرت کے ساتھ، ذرا کچھ کتابیں پڑھ لی تو اپنے گھر والوں کو لوگ سمجھتے ہیں تو جہنم، ممکن ہے گھر والے بے نمازی بھی ہوں گے، اور میاں جان آپ ابھی جمعہ 8 دن تو ابھی نماز کے پابند ہوئے نہیں، آپ کو جمعہ 8 دن ہوئے نہیں، دو چار کتابیں پڑھ لی، دو چار کچھ آپ نے تقریریں سن لی، اور ابھی آپ ماشاءاللہ نماز کے پابند ہوئے، آپ کا اپنا حال کچھ ایسے پہلے گیا تھا۔ اور پھر ماؤں کی پرچیاں آتی ہیں کہ بیٹا تمہیں کافر سمجھتا ہے، باپ کی پرچیاں آتی ہیں تمہیں ہمیں گمراہ سمجھتا ہے۔ یقیناً ماں باپ کے اندر کوتاہی ہو سکتی، اسی طرح اولاد میں بھی ہو سکتی، لیکن یہ کہ میں نے کچھ بعض نصیحت سن لیا، میں نے کچھ دینی تعلیم حاصل کر لی، میں کسی دینی جماعت کے اندر آ گیا، کچھ میرے اندر اللہ کے فضل و کرم سے بہتری آ گئی، میں دوسروں کو کمتر سمجھنا شروع کر دوں، حقیر سمجھنا شروع کر دوں، میری تباہی اسی دن شروع ہو جائے گی۔ یہ تو تکبر کی علامت نہیں، نرمی کے ساتھ، جیسے یہ شخص ہمارے سامنے اللہ اپنے زبان میں رکھے آگ میں جل رہا ہو، اور اس نے غلطی بھی کی ہے، سلنڈر کو کھول کے رکھا، اور اس نے گیس کے لیک ہونے کا خیال نہیں رکھا، جو کچھ بھی، جب وہ جلتا ہے آگ میں ہم کیا کہتے ہیں اس وقت؟ لڑتے ہیں کیا اس سے کہ تم نے پائپ صحیح کیوں نہیں کرایا، تم نے لیکیج کو بند کیوں نہیں کرایا، تم نے وال بند کر کے کیوں نہ رکھا؟ یہ کرتے ہیں کیا کرتے ہیں اس وقت؟ اس کو بچاتے ہیں، باقی بحث تو آگ میں ہوگی. ایسے ہی جو آج گناہوں کے اندر، نافرمانیوں کے اندر ہمیں دکھائی دے رہا ہے، اولاً ایک ہمدردی ہو گئی، جہنم کی آگ کا نوالہ نہ بن جائے. اس ہمدردی کے جذبے کے ساتھ سمجھانے کی، بتانے کی ضرورت ہے. حدیث میں آتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث میں، لوگوں تمہارا حال یہ کہ تم جہنم کی آگ کا نوالہ بننے جا رہے ہو، تم جہنم کے گڑھے میں چھلانگیں لگانے کی کوششیں کر رہے ہو، اور میں تمہیں کمر سے پکڑ کر کھینچ کر بچانے کی، روکنے کی کوشش کر رہا ہوں. اس انسانی ہمدردی کے جذبے کے ساتھ ہمیں دین کی دعوت دوسروں کے سامنے رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے. ہاں، جب وہ غیرت دینی والا پہلو آئے گا تو وہاں بغیرت بھی نہیں بننا، لیکن وہ اس وقت موضوع نہیں ہے. اس وقت موضوع کیا ہے؟ اصولی طور پر، اولاً بنیادی طور پر، دعوت دین کے عمل میں اصلاً انسانی ہمدردی کا جذبہ، نرمی کا رویہ، خوش اخلاقی کا پہلو، یہ رویے مطلوب ہیں، جس کی طرف بھی یہاں اشارہ کیا گیا. جو آج ہمارے ہاں دینی حلقوں میں میں سمجھتا ہوں کہ بہت کوتاہی یا کمی، ہمیں کہنا چاہیے کہ دکھائی دیتی ہے، بہرحال جس کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. فرمایا فقول لہ قولا لینا، اس کو بات کہنا جا کے نرم، لعلہ یتذکر، شاعر و نصیحت حاصل کر لے، او یخشا، یا وہ ڈر جائے. امکان ہے کہ نہیں کہ بات سن لے، اتر جائے دل میں اللہ کے فضل سے اور وہ بھی مان لے؟ نہ مانے تو نہ مانے، آپ فرعون سے نیچے آ جائیے. ہم جس کو دین کی دعوت پہنچا رہے ہیں، اگر وہ نہیں بھی مانتا وہ اس کا قصور ہے. ہمارے پہنچانے کا اجر انشاءاللہ اللہ کے ہاں محفوظ رہے گا، وہ ضائع نہیں ہوگا. ان کو ہدایت دے دینا ہمارے اختیار ہے ہی نہیں، نہ ہم اس کے ذمہ دار ہیں. رسول اللہ بھی نہیں تھے صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا سورۃ الغاشیہ میں، فذکر انما انت مذکر، اے نبی تذکیر کیجئے، نصیحت کیجئے، آپ تو ہیں ہی نصیحت فرمانے والے، لست علیہم مسیطر، آپ ان کا ذمہ دار نہیں کہ جبرن زور کر کے، زور دے کر قبول کروا لیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری نہیں. قرآن نے کہا سورۃ البقرہ آیت نمبر 120 میں، ولا تسألوا، آیت 119 میں، سورہ بقرہ 119 میں، ولا تسألوا عن اصحاب الجحیم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے اہل جہنم کے متعلق سوال نہیں ہوگا کہ کیوں ڈالے گئے جہنم. ہاں یہ پوچھا جائے گا پہنچایا کہ نہیں پہنچایا، وہ ہم سے بھی پوچھا جائے گا. اللہ وہ ذمہ داری ادا کرنے کی توفیق دے، نتیجہ کلیتاً وہ اللہ کے اختیار میں ہے. اس کے بعد مزید درخواست کر رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون بھی، اے ہمارے رب، بے شک ہم ڈرتے ہیں کہ وہ ہم پر زیادتی نہ کرے، یہ حد سے نہ بڑھ جائے، کوئی ناروا سلوک نہ برتے ہم سے. وہ اللہ نے فرمایا کہ ڈرو نہیں، بے شک میں تمہارے ساتھ. یہ ہے خوبصورت بات، ہے تو بہت سادہ سا جملہ، لیکن اگر یہ یقین ہو کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے تو معاملہ کیا سے کیا ہوگا. تفسیر ماجدی ہے مولانا عبد الماجد دریا آبادی رحمۃ اللہ علیہ، اس میں انہوں نے لکھا ہے سورہ البقرہ کی آیت 153 کے ذیل میں، جہاں ذکر آتا ہے ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ. سادہ جملہ ہے، لیکن ذرا غور کیجئے. دنیا میں ہمارا کہیں کیس لگ گیا، اللہ اپنے زبان میں رکھے، کہیں مسئلہ اٹک گیا، کہیں پرچی کی ضرورت پیش آ گئی، کہیں سفارش یا کارڈ یا کال کی ضرورت پیش آ گئی، اگلا ہمیں بڑا تنگ کر رہا ہے، پریشان کر رہا ہے اور تھریٹ بھی کر رہا ہے، بہت زیادہ مشکلات ہیں. ہمارے کسی وزیر صاحب سے بڑے تعلقات ہوں، کسی بڑے گریڈ کے آفیسر سے تعلقات ہوں، یا اور اوپر کی پہنچ ہو، اب بتائیے وہ مجھے تھریٹ دے گا یا میں اس کو تھریٹ دوں گا؟ میں ہی دوں گا نا اس کو تھریٹ. تو بیچتا کیا ہے؟ یہ تنخواہ 25,000، میں تو اس سے وہ جان دو 2.5 لاکھ کی تنخواہ اٹھا رہا ہے پر مہینے، پر منتھ کی. ابھی کال کراؤں گا، تیری طبیعت ٹھیک ہو جائے گی. کیوں ہم کرتے ہیں؟ ہمیں بڑا اطمینان ہوتا ہے، یہ وزیر، یہ میرے تعلق والا ہے، یہ فلاں، معاف کیجئے گا، یہ فلاں بدماش میرے تعلقات والا ہے، میں اس کو بلوا لوں گا، یہ فلاں آفیسر میرے تعلقات والا ہے، یہ فون کرے گا اور ابھی تم ٹھیک ہو جاؤ گے. یہ جب ہم اکڑتے ہیں معذرت کے ساتھ، تو کیا اطمینان ہوتا ہے میرے پیچھے کوئی موجود ہے؟ جس کو غنڈوں اور بدماشوں پر اعتماد ہو اور اس کے یقین کا عالم یہ، جس کو اللہ پر اعتماد ہو کہ اللہ میرے ساتھ ہے، اس کے یقین کا عالم کیا ہو؟ اکڑے گا تو نہیں. اکڑے گا نہیں انشاءاللہ. لیکن یقین کا عالم کیا ہوگا؟ کوئی پرواہ نہیں, جو ہوگا کس کے حکم سے ہوگا؟ اللہ کے حکم سے. کوئی نفع نہیں ملے گا مگر وہ جو اللہ طے کر دے, کوئی نقصان نہیں پہنچے گا مگر جو اللہ طے کر دے. جس کو یہ یقین ہوگا اس کا معاملہ کہاں کھڑا ہو اور اس کی استقامت کا عالم کیا ہو. تو اللہ ہمیں گھنڈوں, بدماشوں, بھتہ خوروں اور اس طرح کے وزیروں وغیرہ کی بنیاد پر اکڑ سے بچائے. اللہ اپنی ذات پر اعتماد و توکل عطا فرمائے. اللہ بھی دونوں پیغمبروں کو کیا کہہ رہے ہیں؟ جاؤ میں تمہارے ساتھ, اور میں اسمع و ارا, سنتا بھی ہوں اور دیکھتا بھی ہوں. یہ نہ سمجھنا کہ میں نے تمہیں ذمہ داری دے دی اس کے بعد میرا تم سے تعلق ختم ہو گیا. نہ نہ, تم جب جب فرعون کے دربار میں جاؤ گے میں تمہارے ساتھ, جو جو تم سنو گے میں بھی سنوں گا, جو جو تم کہو گے میں بھی دیکھوں گا, جو جو تم پر بیتے گا میں اسے دیکھوں گا. اللہ تعالیٰ نے یہ بات رسول اللہ کو بھی فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم, فاصبر فإنک بأعیننا. اے نبی صبر کیجئے, آپ تو ہماری نگاہوں کے سامنے, آپ ہماری نگرانی میں. ہمیں معلوم ہے ابو جہل کتنی بد کلامی کرتا ہے, نبی ہمیں معلوم ہے ابو لہب نے کس قدر بکواس کی اور بد کلامی کی ہے. فإنک بأعیننا, اے نبی آپ ہماری نگاہوں کے سامنے. اگر آج میں اور آپ امتی ہونے والی ذمہ داری کو ادا کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ, جو آپ کا میرا ذاتی کام تھوڑے ہی تھا, رب نے لگا دیا تو بن گیا ہمارا آپ کا ذاتی کام, ذمہ داری بن گئی یوں کہہ لیجئے. تو جو اللہ نے اپنے پیغمبروں کو کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں, میں سنتا ہوں, میں دیکھتا ہوں, تم میری نگاہوں کے سامنے ہو, یقین رکھیے اللہ ہماری پشت پر ہوگا, اللہ ہماری مدد پر ہوگا, اللہ کی نصرت ہمارے ساتھ ہوگی. اس یقین کی ضرورت ہے تو یہ دین کا کام انشاءاللہ آگے بڑھتا رہے گا. اللہ یہ یقین مجھے اور آپ کو ہم سب کو عطا فرمائے. بس اللہ نے فرمایا کہ جاؤ موسیٰ ہارون دونوں اور اسے کہو کہ دیکھو ہم دونوں تمہارے رب کے رسول ہیں, اور بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دے. ولا تعذبوا, انہیں سزا مت دے. غلام بنا کے رکھا ہوا تھا, یہ بات پہلے آ چکی بنی اسرائیل کو فرعون نے, کہہ رہے ہیں کہ اس کو, اس قوم کو چھوڑ دے اے فرعون, اور ان کو سزا میں مبتلا نہ کر, ہم تیرے رب کی نشانے کے ساتھ آئے ہیں. والسلام علی من اتبع الہدى, اور سلام ہو اس پر جس نے ہدایت کی پیروی کی. یہ بڑا پیارا انداز ہے سلامتی کی طرف بلانے کا. والسلام علی من اتبع الہدى, سلامتی اس پر جس نے ہدایت کی پیروی کی. آپ کے علم میں ایک بات ہوگی کہ غیر مسلم کو ہم سلام نہ کریں, اکثر علماء نے یہ مسئلہ بیان کیا. سلام کہیں تو وعلیکم کہہ کے جواب دے, مگر اب بعض اوقات وہ ملٹی نیشنل بھی ہے اور فورن کلائنٹس بھی ہیں, اب عجیب سا لگتا ہے کیا کریں, گڈ مارننگ نہ کہیں, یہ جملہ کہہ دیں السلام علی من اتبع الہدى, اور وہ کہے تو آپ بولے ہاں ہم مسلمان کو کہتے ہیں صرف دو جملے, دو الفاظ, السلام علیکم. تمہیں کتنے کہہ رہے ہیں؟ السلام علی من اتبع الہدى, پانچ. خوش ہو جائے, اور ترجمہ بھی بتا دیں, سلامتی اس پر ہو جس نے ہدایت کی پیروی. ہم نے تمہیں دعا دی ہے ہدایت پر آنے کی, ہدایت پر آؤ گے تو سلامتی پا جاؤ گے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیر مسلم حکمرانوں کو یا بادشاہوں کو خطوط لکھتے تو لکھتے تھے دو الفاظ, اسلم تسلم, اسلام لے آؤ سلامتی پا جاؤ. اور کبھی کبھی یہ بھی آپ نے لکھا السلام علی من اتبع الہدى, سلامتی ہو اس پر جس نے ہدایت کی پیروی کی. تو ایسے موقع جب غیر مسلم کو سلام کرنا ہو تو ایک رائے علماء کی کہ یہ جملہ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے, السلام علی من اتبع الہدى, سلامتی اس پر ہو جس نے ہدایت کی پیروی کی. یہ سورۃ طہٰ کی آیت نمبر 47 میں اس کا ذکر ہے. اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام نے جو بات کہی آخری آیت پڑھ رہے کہ بے شک قد اوحی الینا, ہم پر وحی کی گئی ہے, ان العذاب علی من کذب وتولى, کہ عذاب اس پر ہے کہ جس نے جھٹلایا اور جس نے منہ پھیر لیا. بات دو ٹوک ہو رہی, سلامتی ملے گی کب؟ جب تو ہدایت پر آئے گا, اور ہدایت قبول نہیں کرے گا تو یہ انجام بھی ہے کس کے لیے؟ جس نے جھٹلایا اور منہ پھیر لیا, ان کے لیے اللہ کی طرف سے عذاب کا فیصلہ ہے. اس سے اگلی آیات میں مکالمہ شروع ہوگا فرعون کے دربار میں, فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان. انشاءاللہ آئندہ نشست میں پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے کلام کا فہم اور اس کے تقاضوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.